الله عزيز أبدأ علوم كتاب العلم جسمي علوم پڑھائے جاتے ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کی درسگاہ کی بنیاد کس چیز پر پڑی؟ آپ کا ادارہ کیوں بنا اور اس کی بنیاد کیوں ڈالی گئی؟ آپ کی درسگاہ کا ترہ امتیاز کیا ہے؟ یقیناً آپ کے پاس اس کے لیے بڑے بڑے معقول اور ناقابل تردید جوابات ہوں. اگر آپ کہیں کہ علم پر اس کی بنیاد پڑی تو کون اس کا انکار کر سکتا ہے؟ اگر آپ کہیں کہ اخلاص پر اس کی بنیاد پڑی تو کون اس کی تردید کر سکتا ہے؟ اگر آپ کہیں کہ احیاء سنت کو زندہ کرنے کے لیے اور مخالفت بدعت پر اس پر بنی یا علم حدیث کی ایک خاص طرز کی خدمت پر اس کی بنیاد پڑی تو اس میں بھی کسی اختلاف کی گنجائش نہیں. یہ سب چیزیں قابل احترام ہیں اور ان پر جتنا فخر کیا جائے کم ہے، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جن میں ہندوستان کے اکثر دینی ادارے شریک ہیں. ان کی بنیاد بھی اسی بات پہ پڑی. مرتبہ اور مقام کا فرق ضرور ہوگا، لیکن مدارس عربیہ کی بنیاد عام طور پر انہی مقاصد پہ رکھی گئی ہے: اخلاص، علم، احیاء سنت. انہی کی طرف ان کا انتساب ہے اور یہ ان کی حقیقی قدر و قیمت. لیکن جس امتیاز پر آپ کی مدرسے کی بنیاد پڑی اور جو اس کا حقیقی سنگ بنیاد ہے، وہ سنگ بنیاد نہیں جو اہل ثروت اور اہل وجاہت نے رکھا ہے. سنگ بنیاد ان سے رکھواتے ہیں جس کے لیے بڑے بڑے جلسے اور تقریریں منعقد کی جاتی ہیں. آپ کا جو حقیقی مدرسے کی بنیاد پڑی وہ دین کی اہمیت اور اسلام کی حفاظت کا جذبہ تھا. بر صغیر میں جو دارالعلوم کی بنیاد رکھی گئی، انگریز نے جب بر صغیر سے دین مٹانے کا تہیہ کر رکھا تھا اور سیاسی طور پہ وہ اقتدار پہ قابض ہو چکا تھا اور اس بر صغیر سے دین کو مٹانا چاہتا تھا، پھر جو آپ کے بزرگوں نے دارالعلوم کی بنیاد رکھی اس بر صغیر میں، اس کی وجہ یہ تھی کہ دین کی اہمیت اور دین کی حفاظت. یہ مقصد محض ایک مدرس پیدا کر دینا یا محض ایک امام پیدا کر دینا یا محض ایک جسے کہیں کہ مقرر پیدا کرنا اور اس کا دل اس جذبے سے خالی ہو، ٹھیک ہے نا، یہ وجہ نہیں تھی اس دارالعلوم کی بنیاد. وہ تو یہ تھی کہ اللہ کا دین کس طریقے سے محفوظ ہو جائے اور اللہ کی دین کی حمیت، غیرت ایمانی، غیرت حمیت پیدا ہو جائے. جیسے حضرت صدیق اکبر فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ: اینقص الدین وانا حی، دین مٹے اور میں زندہ رہوں، ایسا نہیں ہو سکتا. دین مٹتا رہے اور میں آرام سے رہوں، یہ بنیاد. یہ وجہ تھی اس بر صغیر کے اندر اس دارالعلوم کی بنیاد کی. دین کیوں مٹ رہا؟ اب تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی اچھی تنخواہ مل جائے، اچھی نوکری مل جائے، اور اس دارالعلوم سے جو لوگ پڑھے تھے وہ ایسے غیر معمولی حافظے کے مالک تھے کہ اس کی مثال دنیا میں بہت کم ہے. انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے تھے کہ ان کے استاد تھے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، شیخ محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ. تو ایک کتاب تھی نور الاضاح عربی زبان کے اندر، فقہی کتاب ہے وہ نایاب، تو وہ قاہرہ والوں کے پاس تھی، قاہرہ یونیورسٹی میں تھی. تو ان سے درخواست کی کہ یہ کتاب آپ ہمیں بھجوا دیں، ہماری ضرورت بھی کر نہیں سکتے، نایاب چیزیں ہم لے نہیں سکتے، ہاں آپ کسی کو بھیج دیں مطالعہ کر لیں، کچھ نوٹس لکھ لیں، جتنے دن تک جائے یہاں رہ لے، دے نہیں سکتے. تو حضرت نے اس طالب علم کو بھیجا جن کا نام تھا سید انور شاہ. اس زمانے کے اندر قاہرہ کا سفر بیل گاڑیوں پہ ہوتا، گاڑیاں نہیں ہوتی، مہینوں لگتے. اب یہ سفر کر کے گئے، واپس آئے، اساتذہ نے پوچھا کتاب، کتاب تو حضرت نہیں دی. کب پھر اتنا ادارے کا پیسہ بھی خرچ ہوا، وقت بھی لگا، مجاہدہ بھی ہوا، کام بھی نہیں ہوا. اس طالب علم نے کہا کہ حضرت چند دن مجھے دے. چند دنوں کے بعد اس نے اپنے حافظے کے زور پہ پوری کتاب لکھ کے پیش کر دی، قاہرہ بھیجی گئی کہ اس کو اصل کتاب سے ملا لو. انہوں نے کہا ایک نقطے کا بھی فرق نہیں، اور کہا کہ اگر امام بخاری کے بعد اگر کسی کا حافظہ ہم نے دیکھا تو اس شخص کا دیکھا. حافظہ تو ایسا تھا، لیکن اس حافظے اور صلاحیت کو دنیا کی منڈی میں بیچا نہیں. جب لاہور آئے اور وہاں دارالعلوم میں حدیث کی خدمت کر رہے تھے، حدیث پڑھا رہے تھے، علامہ اقبال رحمتہ اللہ علیہ کو پتہ لگا کہ شاہ صاحب آئے ہوئے، شاہ صاحب سے ملنے کے لیے چلے گئے. جب ملے، پہلی ملاقات تھی، ایک تو ویسی بھی متقی پرہیزگار عالم ربانی اور پھر کشمیر کے چہرہ ایسا پرکشش جلالی اور سید زادے، ادھر آؤ سید زادے، لیکن تو اقبال کے سے رہا نہ گیا، تو فوراً دعوت دی کہ شاہ صاحب آپ ہمارے یہاں ناشتہ کریں. شاہ صاحب نے ناشتہ قبول کر لیا. تو اقبال نے لکھا کہ جب میں نے ناشتے کی دعوت تو دے دی، لیکن میں پریشان ہو گیا کہ میرے گھر میں تو ہر قسم کی مخلوق آتی ہے اور ان برتنوں میں ہر قسم کے لوگ کھانا کھاتے ہیں. اب اتنا بڑا اللہ والا آ رہا ہے تو میں کیا کروں؟ تو میں نے محلے کی سب سے نیک خاتون کا اہتمام کیا جو حضرت کے لیے ناشتہ تیار کر، اور ہر چیز نئی لائی، بڑا اہتمام سے حضرت کا ناشتہ کروایا. جب ناشتہ ختم ہوا تو حضرت جانے لگے، تو میں نے سوچا کہ حضرت کو کوئی تحفہ دوں، اور تو میرے پاس کوئی تحفہ تھا نہیں. اس زمانے کے اندر ایک شاہ ایران نے مجھے ایک کتاب بھیجی ہوئی تھی، اس کا میں نے اردو میں ترجمہ کرنا تھا، اور اس پر اس نے انعام رکھا تھا 500 اشرفیاں. اس زمانے میں 500 اشرفیاں بہت بڑی بات ہوتی، آج کے اربوں روپے. میں نے شاہ صاحب سے عرض کیا کہ حضرت یہ آپ لے لیں اور آپ ترجمہ کر دیجیے گا، اور آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے شاہ، یہ اتنا بڑا انعام آپ کی. تو علامہ اقبال لکھنے لگے کہ شاہ صاحب نے تھوڑی دیر توقف فرمایا اور پھر فرمایا کہ اقبال جتنی دیر میں اس کا ترجمہ کروں گا اتنی دیر میں طلباء کو اپنے نبی کی حدیثیں پڑھا دوں. تو ایسے غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک اور صلاحیتوں کے اور حافظے کے رکھنے والے لوگ، انہوں نے اپنا علم بیچا نہیں، اپنا حافظہ نہیں بیچا، اپنی صلاحیتیں نہیں بیچی. کیوں؟ اس لیے کہ اس دارالعلوم کا مقصد تھا اللہ کی دین، اللہ کے دین کی حفاظت، اللہ کے دین کی اشاعت. تو روکھا سوکھا کھایا، گزارے لائق زندگی گزاری، لیکن اللہ کے دین کو بچایا. ایسا نہیں تھا کہ نکمے لوگ تھے، کما نہیں سکتے تھے، لیکن ایسے لوگ نہیں، بہت غیر معمولی لوگ. قرآن کے حافظ نہیں تھے، بخاری کے حافظ تھے. فرمایا اس لیے کہ قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں تو علم کا ایسا سمندر سامنے آ جاتا ہے کہ میں آگے چل ہی نہیں سکتا. بخاری شریف کی اس طرح لکھی ہے فیض الباری کے نام سے عربی میں، سب سے مشہور شرح ہے بخاری کی، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی، فتح الباری. تو ایک طالب علم جو ہے، آپ بخاری شریف پڑھانے جا رہے تھے، 17-13 جلدوں میں تھی اس وقت، مطلب آپ کے دن جلدوں میں، تو آپ بخاری شریف پڑھانے جا رہے تھے، تو ایک طالب علم مطالعہ کر رہا تھا فتح الباری کا. کہ بھائی روز کتنا مطالعہ کرتے ہو؟ فتح الباری کا شرح کا عربی میں، کہہ رہا 30-35 صفحوں کا مطالعہ کر لیتے ہیں. 30-35 تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، آج کل تو ایک صفحہ کوئی مطالعہ نہیں کرتا، بلکہ جو کتاب ہوتی ہے اس کو کوئی نہیں پڑھتا. شاہ صاحب فرمانے لگے تو بہت کم کرتے ہو، ہم نے تو اس پوری کتاب کا طالب علمی کے زمانے میں 17 دن میں مطالعہ کر لیا تھا. حافظہ ایسا تھا کہ کتاب 50-40 سال پہلے بھی دیکھتے نا تو پتہ ہوتا تھا کہ اس کے صفحے کس صفحے میں کیا کتاب کیا لکھا ہوا. ایسا چیزیں نقش ہو جاتی تھی آپ کے دماغ. تو معمولی لوگ نہیں تھے، کما نہیں سکتے تھے، دنیا نہیں اکٹھی کر سکتے تھے، ٹھیک ہے. لیکن اس دارالعلوم کی بنیاد اس پہ پڑی تھی، دین کی اہمیت، دین کی حفاظت اس پر پڑی، ساری زندگی اس پہ لگا دی. یہ ہے اینقص الدین و رحی، دین مٹے اور ہم زندہ رہیں. یہ اندر حرارت پیدا ہو جائے جو آدمی کو پھر چین نہیں لینے دیتی، اور کسی کے اندر انشاءاللہ یہ صدیقیت والا جذبہ ہوگا تو اللہ رب العزت اس کو اعمال کا جو بدلہ دیں گے وہ بھی صدیقیت والا دیں گے. اجر بھی پھر اللہ سے دیں گے. النبیین الصدیقین الشہداء الصالحین، صدیقین کا دوسرا نمبر ہے. دارالعلوم کی بنیاد اس بات پہ پڑی اور اس احساس پر تھی کہ اب جو دور آنے والا ہے وہ ایمان بالغیب کا دور نہیں ہوگا، اب جو دور آئے گا وہ ایمان بالمشاہدہ کا ہوگا، جو نظر آ رہا ہوگا دنیا اسے مانے گی، جو نظروں سے پیچھے ہے دنیا اس کو نہیں مانے گی. کہتے ہیں سیریا جو ہے اللہ کے بھروسے پہ انہوں نے جیت لیا، امریکہ کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، امریکہ کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. یہ دنیا مادیت سے اتنی متاثر ہے کہ وہ اللہ کی قدرت، اللہ کی نصرت، اللہ پر ایمان سب ختم، سب ختم. اگر آج ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے اور نمرود ان کو آگ میں ڈالتا اور 40 دن تک ان کو کچھ بھی نہ ہوتا، لوگ کیا کہتے ہیں؟ ارے یار ایسا ہی ہے، اندر اے سی لگا ہوا تھا، آگ واگ نہیں تھی، سب ہم جانتے ہیں، بس کیا ہے پیچھے کیا ہو رہا ہے ہم سب جانتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے آگ میں ڈالیں اور 40 دن طرح کچھ بھی نہ ہو، سب ملی بھگت ہے. تو یہ جو دور ہے، یہ دور ایمان بالغیب کر ہی رہا کہ اللہ تعالی بھی کچھ کر سکتے. اگر اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن پہ چھری چلے اور چھری نہ کاٹے، لوگ کیا کہیں گے؟ یہ ڈرامہ ہے بھائی، ٹھیک ہے نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چھری کی پوری قوت سے کوئی چلائے اور تیز چھری اور گردن نہ کٹے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب ہم جانتے ہیں، یہ سب آنکھوں کا دھوکا ہے. تم بچے ہو، تمہیں نہیں پتا بھائی، ہمیں پتا ہے، لوگ یہ کہیں گے آپ کو. اور اگر کوئی کہہ دے ہاں پیچھے فلاں فلاں ملتا، ہاں یہ بات صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے، بالکل صحیح. جو مشاہدے کے بعد مطابق بات کرے گا اس پر پروپیگنڈا، وہ پروپیگنڈا فوراً کامیاب ہو جائے گا. سر سید صاحب تھے نا، تو قرآن میں آیت ہے کہ چٹان پہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے پتھر چٹان ماری تو اس میں چشمے جاری ہو گئے. سید صاحب جو ہے زیادہ عقل پرست تھے، ایمان بالغیب دور دور بھی نہیں تھا، وہ بھی انگلینڈ سے بیچارے پڑھے ہوئے تھے. وہ کہنے لگے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، چٹان پہ ماری، چٹان ہٹی، پہاڑ کے اندر سے چشمہ جاری ہو. ہاں یہ بات تو صحیح، یہ عقل میں آتی ہے، یہ عقل میں آتی ہے، لیکن یہ عقل میں آتی، چٹان چھوٹے سے چٹان سے کیسے چشمے نکل سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو یہ عقل پرست جو ہوتے ہیں نا، جن کو صرف اپنی عقل پہ جو مشاہدہ پہ آئے بس وہ سمجھ میں آ جائے، بس اچھا سمجھ میں نہیں آ رہا. تو آج لوگوں کو سوریہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، شام بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. تبھی جو جب دجال آئے گا نا، لوگوں کو دجال سمجھ میں آئے گا، دجال سمجھ میں آئے گا. کیونکہ دجال جو ہے مادیت کا طاقت کا عروج ہوگا، مادی طاقت کا عروج ہوگا. آج مادی طاقت کے نقشے ہیں، یہ اس کے لیے زمین بن رہی، میدان بن رہا، وہ اس مادی طاقت کا عروج ہوگا. اور کئی لوگ اسے خدا سمجھیں گے، کئی لوگ اسے خدا سمجھیں گے. فض فرمانے لگے دالوم کی بنیاد اس احساس پر تھی کہ ہندوستان میں اب جو دور آنے والا ہے وہ ایمان بالغیب کا دور نہیں ہوگا، وہ دور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دانائے سبل، ختم الرسل، مولا کل سمجھنے والا دور نہیں ہوگا. اس دور کی بنیاد ختم نبوت اس عقیدے پر نہیں ہوگی کہ آپ آخری پیغمبر، آپ کی شریعت آخری شریعت ہے، بلکہ جو دور شروع ہو رہا ہے اس کی بنیاد مادی زندگی کو اصل ماننے اور محسوسات کی پرستش کرنے پر ہوگی. جو نیا دور ہوگا یہ مادی زندگی کو اصل مانے گی، اور جو محسوسات ہو رہی ہیں اس کی پرستش کرو، بس اس کو مانو. نظر کیا آ رہا ہے، سمجھ میں کیا آ رہا ہے، باقی پردے کے پیچھے اللہ کی قدرت. وہ دور گیا، جو اچھے خاصے نمازی حاجی روزے دار, نہیں سمجھ میں آتی اب, ٹھیک ہے نا, سمجھ میں کیا آتا ہے؟ مادہ. سمجھ میں کیا آتا ہے؟ جو مشاہدے میں آئے, جو عقل کے قریب ہو, وہ سمجھ میں آتا ہے. وقت سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے آج پڑھے لکھے طبقے کو آپ حکایات نہ سنایا کریں, کہانیاں نہ سنایا کریں, واقعات نہ سنایا کریں, وہ بولیں گے چھوڑو یہ واقعات. ان کو دین کی بات کریں عقل کے قریب کر کے, اور پھر ان کو نقل کی طرف لے کے جائیں, کیونکہ ہماری دین کی بنیاد اصل نقل پر ہے نا. پیغمبر نے یہ کہا, اللہ نے یہ کہا, بس قرآن نے یہ کہا, نقل پر. لیکن اس کو عقل کی مثالیں دے دے کر قریب کر دو, تاکہ کچھ اس کو سمجھ میں آ جائے, ٹھیک ہے. ایسے پیش نہ کرو کہ وہ کہے بھائی یا تو یہ آسمان سے اوپر کی بات کر رہا ہے یا زمین کی نیچے کی بات کر رہا ہے, درمیان والی بات کرتا ہی نہیں کوئی, ٹھیک ہے. تو درمیان والی بات کرو, پھر اس کو اوپر لے جاؤ, ٹھیک ہے نا, کرو درمیان کی, پھر اس کو زمین کے نیچے لے جاؤ. لیکن سیدھی اوپر کرو گے یا سب سے نیچے کرو گے تو کچھ سمجھ بھی نہیں آئے گی اس کو, ٹھیک ہے نا. درمیان سے پھر اوپر لے کے جاؤ, محسوسات سے غیب کی طرف لے کے جاؤ, مشاہدے سے غیب کی طرف لے کے جاؤ, عقل سے نقل کی طرف لے کے جاؤ, ٹھیک ہے. جیسے پیغمبر بھی کرتے تھے, قرآن بھی ہے نا, آسمان اللہ نے کیسے بنایا, زمین کیسی بچھونا کر دی, مشاہدہ دکھا رہے ہیں, پھر غیب کی ذات کی طرف لے کے جا رہے ہیں, اللہ کی قدرت ایسی ہے, تو دالوم کی اصل بنیاد اس پر ہے کہ میاں غیب پہ یقین رکھو, اللہ کی قدرت اور صفات پہ یقین رکھو. یہ مادیت سے بڑھ کر روحانیت پہ یقین ہے, یعنی ایمان, یقین, اس پہ یقین, اس کی طاقت پہ یقین. آج دنیا کو مادیت پہ طاقت پہ یقین ہے, ایمان کی طاقت پہ یقین نہیں ہے. کہو بھائی سوریہ والے ایمان کی وجہ سے جیت گئے, چھوڑو یار, امریکہ نے بہت اسلحہ دیا تھا, ہاں یہ صحیح ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ, اگر تم ایمان والے ہو تم کامیاب ہو جاؤ گے. ابھی یقین نہیں آتا اس پہ, غیب ہے نا. قرآن کہتا ہے تمہاری سب سے بڑی طاقت تمہارا ایمان ہے, حالانکہ اللہ بھی یہ دکھا رہا ہے. غزہ والوں کے پاس کیا ہے؟ 20 کلو میٹر کے علاقہ ہے, مربع ہے. آج ایک سال ہونے کو ہے, آج تک اسرائیل جیسی اپنی پوری طاقت اس پہ غالب نہیں ہو سکی, روز فوجی مر رہے ہیں. آج تک وہ اپنے قیدی تلاش نہیں کر سکے, ایسی ٹیکنالوجی ہے, زمین کے اندر بھی دیکھ لیتی ہے, چٹانوں کے اندر بھی دیکھ لیتی ہے, دیکھ لینا بھائی اپنے. آج تک اپنے قیدی آزاد نہ کرا سکے, شیخ اسامہ صاحب جس دنیا دہشت گرد کرتی ہیں, تو وہ دنیا کی نظروں سے اوجھل تھا. لوگ کیا کہتے ہیں امریکہ سے ملا جلا, بھائی امریکہ کا آدمی ہے اس لیے نہیں پکڑ رہا, ورنہ امریکہ کو سے کون چھپ سکتا ہے. تو مشاہدے پہ یقین, مادیت کی طاقت پہ اعتماد, اللہ کی ذات پہ یقین, دی یہ علمی ہے, یہ مسئلہ ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. غالب تم ہی رہو گے اگر تمہارے پاس ایمان کی طاقت ہو. دیر سویر ہوگی اگر ایمان والے مقابلے پہ آ گئے, دیر سویر ہوگی, وقت لگے گا, لیکن آخری جیت مسلمانوں کی ہوگی اور انشاءاللہ غزہ میں دیکھیں گے یہی ہوگا. یقین اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہ وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا اللہ, نستغفرک و نتوب الیک.